أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال الامام حسين بن علي عليهما السلام: لا والله يا ابن امي، لا فارقت هذا الطريق ابدا، او انظر الى ابيات مكه، او يقضي الله في ذلك ما يحب ويرضى. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وعجل فرجہ. عاشورہ، نہضت بیداری موضوع سخن ہے. سید الشہداء علیہ السلام کا فرمان نورانی مدینہ سے خروج کے موقع پر آپ نے بیان فرمایا، جب جناب محمد ابن جناب مسلم ابن عقیل نے مشورہ دیا کہ مدینہ سے نکلتے ہوئے ہم اصلی راستہ چھوڑ کر اور متروک راستے سے اور غیر معروف راستے سے چلیں تاکہ دشمن ہمارا پیچھا نہ کر سکے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ عبداللہ ابن زبیر جو پہلے مدینہ چھوڑ چکے تھے اور مکہ پہنچ گئے تھے، وہ غیر اصلی راستے سے، متروک و غیر معروف راستے سے گئے تھے اور محفوظ پہنچ گئے، ہمیں بھی اس راستے سے جانا چاہیے. ان کے اس مشورہ یا تجویز کے جواب میں سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا: لا واللہ یا ابن امی، اے میرے ابن ام، خدا کی قسم ہرگز میں یہ کام نہیں کروں گا. لا فارقت هذا الطريق ابدا، میں اس اصلی راستے کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا. او انظر الى ابیات مکہ، تھا یا میں اسی راستے پر چلتا ہوا مکہ کی دیواریں دیکھ لوں گا. او یقضی اللہ فی ذلک ما یحب و یرضا، یا پھر جو خدا کو پسند ہے اور مقدر ہے، یعنی شہادت، اس درجۂ شہادت پہ نائل ہو جاؤں گا. اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ سید الشہداء علیہ السلام کا قیام مقدس و یہ حرکت بیداری کی حرکت تھی، جو کربلا یا بیعت کے مطالبہ کے بعد ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی ہے. یہیں سے سب کچھ آغاز نہیں ہوا کہ امام علیہ السلام اپنے گھر میں اور شہر میں اور دیس و وطن میں چین سے، آرام سے اپنے روزمرہ کے معاملات میں مصروف تھے، کہ بیچ میں یزید نے آ کر خلل ڈالا اور اس نے مطالبہ بیعت کر ڈالا. امام علیہ السلام کو اپنے معاملات چھوڑنے پڑے اور مدینہ سے نکلنا پڑا دباؤ کی وجہ سے. اگر ہم سید الشہداء علیہ السلام کے زمانہ امامت کو دیکھیں، جو واقعہ کربلا سے پہلے تقریباً 10 سال کا دور جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد گزرا ہے، خصوصاً اس زمانے پہ اگر توجہ کریں تو امام علیہ السلام نے بہت پہلے سے بیداری کا یہ عمل شروع کیا ہوا تھا. پہلے ایک محدود حلقے کے اندر تھا، بنو ہاشم و مدینہ اور دیگر شہروں کے اندر امام علیہ السلام کے اصحاب خاص، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امیر شام و دمشق سے ہمیشہ امیر شام کی طرف سے امام علیہ السلام کو وقفے سے یہ پیغامات وصول ہوتے تھے، اور یہ خطوط کہ آپ حکومت کے خلاف سرگرم ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ معاہدہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. سید الشہداء علیہ السلام نے بار بار یہ سب کو دہرایا و بتلایا کہ میں اس معاہدے کا پابند ہوں اس وقت تک جب تک امیر شام پابند ہے، اور اگر اس نے خلاف ورزی کی پھر میں بھی پابند نہیں ہوں۔ لہذا معاہدے کی پابندی کا جہاں تک سوال تھا، اور وہ اقدامات جو معاہدے کے زمرے میں آتے تھے سید الشہداء علیہ السلام نے وہ نہیں کیے، لیکن بیداری کا عمل شروع جاری رکھا۔ بیداری کا عمل ان 10 سالوں کے اندر مسلسل جاری رہا، چونکہ اس سے پہلے عہد امام حسن مجتبی علیہ السلام تھا، اور آپ توجہ فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام و دیگر معصومین ائمہ اطہار و حتی انبیاء کرام باوجود اس کے درجۂ عصمت پر فائز ہیں و خدا کی طرف سے منصب امامت پر فائز ہیں، لیکن اس کے باوجود قوانین الہی و نظام الہی کے اس قدر پابند ہیں کہ تمام تر صلاحیتیں ہونے کے باوجود و اختیارات ہونے کے باوجود ایک امام و ایک معصوم نے دوسرے امام کے عہد میں کبھی بھی اظہار وجود نہیں کیا، اپنی شخصیت کو نمایاں نہیں کیا، بلکہ ایک تابع محض تابع انسان کے طور پر حاکم رہبر و وقت کے امام کے تابع ایک سپاہی کے طور پر ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ یہ انبیاء کرام کے زمانے میں بھی یہ قانون تھا اور ائمہ اطہار کے زمانے میں بھی۔ مثلا حضرت لوط اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا ایک سپاہی سمجھتے تھے، اور اسی طرح حضرت یحییٰ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا ایک سپاہی سمجھتے تھے اور تابع تھے، باوجود اس کے کہ یہ بھی نبی تھے وہ بھی نبی تھے، لیکن عہد عیسوی تھا، عہد ابراہیمی تھا، امامت و رہبری خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک ہستی کو عطا کرنی ہوتی ہے، لیکن عصمت ایک کے اندر منحصر نہیں ہوتی، ایک وقت میں کئی معصوم ہو سکتے ہیں، ایک وقت میں کئی عہدیدار کئی منصب ہو سکتے ہیں، لیکن راہبر فقط ایک ہوگا، خواہ 10 نبی ہوں یا 100 نبی ہوں، راہبر ایک نبی ہوگا، باقی سب انبیاء ہیں۔ اگر 10 امام بھی فرض کریں ایک زمانے میں ہوں، راہبر ایک امام ہوگا۔ علی علیہ السلام کے زمانے میں امام مجتبی ایک سپاہی کے طور پر امام مجتبی کے سامنے تھے۔ کئی جگہ پر امیر المومنین علیہ السلام نے اور امام مجتبی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی طرف بعض امور امامت موڑے کے لوگوں کو کہا کہ ان کی طرف رجوع کریں، حتیٰ ایک دفعہ ایک گروہ آیا کوئی لوگوں کا، اور انہوں نے آ کر امام مجتبی علیہ السلام سے کوئی سوال پوچھا، امام علیہ السلام نے حکم دیا امام حسین علیہ السلام کو کہ اے ابا عبداللہ آپ جواب دیں اس کا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی موجودگی میں میں یہ کام نہیں کر سکتا، نہ اس وجہ سے کہ آپ بڑے بھائی ہیں، اس وجہ سے کہ آپ امام وقت ہیں، آپ حجت خدا مجھ پر بھی ہیں، جس طرح تمام لوگوں کے اوپر آپ حجت ہیں، مجھ پر بھی آپ حجت ہیں، اس وقت آپ ہیں حجت خدا مجھ پر۔ علی علیہ السلام کے زمانے میں علی علیہ السلام حجت خدا ہیں، حضرت زہرا درجۂ عصمت پر فائز ہیں لیکن حجت خدا امیر المومنین ہیں، حضرت زہرا پر بھی اور دیگر معصومین پر بھی، امام مجتبی پر بھی اور امام حسین علیہ السلام پر بھی۔ یہ ایک مسلم اصل ہے دین کی کہ راہبر ایک ہوگا، اگرچہ راہبری کے قابل بہت سارے ہوں لیکن عملاً راہبری ایک ہستی کے اندر ہوگی اور سب کے اوپر وہ حجت ہے اور وہ ان کے تابع فرمان۔ اس قدر تواضع ائمہ اطہار حجت وقت کے مقابلے میں انجام دیتے تھے، جس طرح علی علیہ السلام معصوم تھے لیکن رسول اللہ کے سپاہی کے طور پر تھے، رسول اللہ کی موجودگی میں امیر المومنین گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، سب بولتے تھے، چونکہ قرآن مجید میں لوگوں کو ادب بتایا گیا کہ جب رسول اللہ گفتگو کر رہے ہوں تو آپ سنیں، لیکن عادت تھی لوگوں کی، عادت کے تحت مجبور ہو کر یہ کام کرتے تھے۔ سوال مثلا رسول اللہ سے پوچھا جاتا تھا، جواب کوئی اور بول پڑتا تھا، بعض ہوتے ہیں تیز زبان والے، ان سے خاموش نہیں بیٹھا جاتا اور فوراً پہل کرتے ہیں، قرآن نے روکا ان کو کہ خبردار پہل مت کرو، رسول اللہ پر سبقت مت لو، اگر رسول اللہ اجازت دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، تم بات کرو، لیکن کرتے تھے خوب، آج بھی ہیں یہ چیزیں آپ مشاہدہ کرتے ہیں. ابھی اگر ہم سب کو موقع مل جائے رہبر معظم کی خدمت میں، تو ہم انہیں اتنا بولنے کا موقع نہیں دیں گے جتنا ہم خود بولنے کی کوشش کریں گے، اور یہی بے ادبی ہے. رہبر کے مقابلے میں اظہار وجود معصوم بھی نہیں کیا کرتے تھے. جب اپنا عہد رہبری شروع نہیں ہوتا تھا، دوسرے رہبر کے تابع تھے. امام مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام تابع محض تھے امام مجتبی علیہ السلام کے، جو کچھ امام مجتبی فرماتے اسی طرح سے وہ انجام دیتے. لیکن امام مجتبی کے عہد رہبری کے بعد جب آپ کا عہد امامت شروع ہوا، سب سے پہلا کام آپ نے یہی آغاز کیا، یعنی وہی تسلسل تھا امام مجتبی علیہ السلام کی امامت کا، اسی کو جاری رکھا، لیکن ایک نئے مرحلے کے ساتھ یا ایک نئے انداز سے اس کو آپ نے جاری رکھا. نہضت بیداری شروع کی، چونکہ جو کچھ دیکھا امام مجتبی کے ساتھ، جو کچھ ہوا امیر المومنین کے ساتھ، وہ لوگوں کی غفلت اور لوگوں کی بے بصیرتی اور بے شعوری کی وجہ سے، نادانی و حماقت کی وجہ سے ہوا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ وہ ظلم و ستم جو امام مجتبی کے ساتھ اور امیر المومنین کے ساتھ ہوا ہے، اور دین کے ساتھ، تشیع کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ و مکتب رسول اللہ کے ساتھ جو ستم ہوا ہے، اس کو روکنے کا تنہا طریقہ یہ ہے کہ اس جہالت کو، نادانی کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو بیدار کیا جائے. اس لیے امام علیہ السلام نے اپنی توجہ بیداری امت کے اوپر متمرکز کی، لہذا یہ عمل شروع کیا. اسی امام علیہ السلام کے ان اقدامات کی اطلاع دمشق پہنچتی تھی، جواسیس، جاسوس دمشق کے مدینہ کے اندر ہمیشہ امام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. کچھ امام کے محب بن کر، کچھ امام کے شیعہ بن کر، کچھ امام کے ملاقاتی بن کر، کچھ امام سے سوال کرتے نکلنے کے لیے، کوئی گدا بن کر، جس طرح آج کل ہوتے ہیں جاسوس ایجنسیوں کے، وہ ہر روپ اپنا کے آتے ہیں، کبھی لیبر بن کے آئیں گے، کبھی آپ کو سوال بن کر آئیں گے، کبھی مومن بن کر آئیں گے، کبھی شیعہ بن کر آئیں گے، کبھی سائل بن کر آئیں گے، کبھی صحافی بن کر آئیں گے، ان کے ہزار روپ ہوتے ہیں. ابھی آپ کو کیا معلوم اسی مجلس میں کتنے موجود ہوں گے، ان کی ڈیوٹی ہے، ظاہر تنخواہ لیتے ہیں، حلال کرنی چاہیے ان کو، اور البتہ ایسے ہی کریں جیسے سنتے ہیں، وہی باتیں پہنچایا کریں وہاں پر جا کر، چونکہ یہ باتیں سب جگہ پہنچنا ضروری ہیں. کراچی میں ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ وہاں ان کی بانی مجلس کی ذمہ داری لگا دی گئی وہاں سے، انتظامیہ کی طرف سے، اور خصوصاً وہ خفیہ جو پولیس تھی، کہ آپ ریکارڈنگ دیں ہمیں اس مجلس کی، اس مجلس کے بارے میں ہمیں حساسیت بتائی گئی ہے، شکایت آئی ہیں یا حساسیت پیدا کی گئی ہے، آپ میں سے ہی کچھ لوگوں نے احساس کیا ہے، تو اس کی ریکارڈنگ حتماً چاہیے ہمیں. تو وہ ریکارڈنگ ان کو دے دی گئی کیسٹ، بعد میں انہوں نے لگا کے سنی، ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا، تو انہوں نے انہی میں سے ایک آدمی کو بلایا، کہا کہ یہ ہم نے سنی ہے، سمجھ کچھ بھی نہیں آیا، بتاؤ یہ کیا کہہ رہے مولانا. اس نے کہا ہم 8 سال سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، تم ایک کوسٹ سے کیسے سمجھو گے. باہر کیا، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کریں یہ کام، اپنا حکومت یا ملک کے لیے ضروری ہوتے ہیں یہ ادارے. دمشق کے جاسوس، انہوں نے گھیرا ہوا تھا سید الشہداء علیہ السلام کو، ذرا ذرا، لمحے لمحے اور پل پل کی خبر پہنچاتے تھے دمشق، اور ادھر سے مسلسل خطوط، پیغام اور قاصد روانہ ہوتے. کوئی بڑی شخصیت اگر دمشق جاتی، چونکہ حکومت کا مرکز وہاں تھا، مدینہ سے بھی بڑے بزرگ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد دمشق جاتے دارالخلافہ میں تجدید وفا اور تجدید عہد کرنے کے لیے خلیفہ کے ساتھ، اور واپسی پر سارے امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغام لے کر آتے کہ خلیفہ نے شکایت کی ہے امام حسین سے کہ معاہدے کے خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ. یعنی امام بیداری امت کے لیے جو کچھ کر رہے ہوتے تھے، وہ اس کو معاہدے کی خلاف ورزی گردانتا تھا. یہ اس لیے میں نے اشارہ کیا ہے، یہ سارے میرے سامنے موجود ہیں، وہ خطوط جو امام علیہ السلام نے لکھے امیر شام کو، اور امیر شام نے جو لکھے، لیکن وقت کم ہے ہمارے پاس، یہ کسی مفصل فرصت میں یہ کام ہونا چاہیے کہ ہر ایک کا متن پڑھ کے آپ کو سنایا جائے کہ امیر شام کیا لکھتا تھا اور امام جواب میں کیا لکھتے تھے، اور بہت خوبصورت ڈائیلاگ ہے، جاننے کا ہے. میں اس لیے تقاضا کیا کہ مطالعہ کیا کریں، پڑھا کریں، یہ خطبات ائمہ سید الشہداء کے خطبات خصوصاً پڑھیں کہ کیا سوچتے تھے سید الشہداء اور کیوں یہ سب کچھ ہوا. بعض غیر مسلمان مصنفین نے سید الشہداء کی شخصیت کے بارے میں کتاب لکھی ہے، بہت خوبصورت طریقے سے لکھی ہے اپنے معیاروں پر. ظاہر ہے وہ تو وحی اور امامت و ان چیزوں کے تقدس کے قائل نہیں ہیں، وہ اپنے سیکولر معیاروں پر سوچتے ہیں. اس نے سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت کا نفسیاتی طور پر جائزہ لیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ اعتماد سے بھرپور شخصیت تھی سید الشہداء کی. یعنی جتنا اعتماد سید الشہداء کے اندر تھا، اتنا تاریخ میں کسی رہبر کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا. اور کہا کہ اتنی باوقار شخصیت تھی کہ وقار کا ایک پہاڑ نظر آتے تھے سید الشہداء. اور اس طرح سے باعظمت شخصیت تھی سید الشہداء کی کہ ذرہ برابر جہاں شائبہ ذلت ہوتا تھا سید الشہداء اس کو گوارا نہیں کرتے تھے، ذرہ برابر. کئی ماجرہ ایسے ہوئے کہ جہاں پر سید الشہداء اگر کوئی اور ہوتا تو ادھر ادھر سوچتا، دائیں بائیں نکلتا، لیکن سید الشہداء نے وہاں احساس کیا کہ یہاں احساس ذلت ممکن ہے، لوگوں کے اوپر تاثر پڑے، اور سید الشہداء نے اس تاثر کو بہت شجاعانہ طریقے سے زائل کیا. پر کہ اس نے اپنے معیاروں پر سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت ان خطبوں کی روشنی میں اور ان بیانات و اقدامات کی روشنی میں ذکر کی ہے. اور حقیقت یہی ہے، بہت ہی باوقار و باعظمت شخصیت سید الشہداء علیہ السلام کی. خوب ہمارا زاویہ دید اس کے علاوہ بھی ہے، یعنی ہم تو اور آئینے سے اور عینک سے سید الشہداء کو عقیدت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں اور ایمان کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس نے عقیدت و ایمان سے نہیں دیکھا، فقط علمی نگاہ سے دیکھا، اور یہ تبصرہ اس نے کیا ہے. سید الشہداء علیہ السلام مسلسل اس بیداری کے عمل میں مصروف تھے، حج سے فائدہ اٹھاتے، عام ملاقاتوں سے فائدہ اٹھاتے، روزمرہ کی جو کسی سے آشنائی ہوتی، کسی بھی لوگوں کے موضوعات ہوتے ہیں مختلف دلچسپیاں، جیسے آج کل کوئی ٹریفک پہ بول رہا ہوتا ہے، کوئی موسم پہ بول رہا ہوتا ہے، کوئی اور مارکیٹنگ پہ بول رہا ہوتا ہے، کوئی کاروبار پہ بول رہا ہوتا ہے، کوئی بزنس پہ بول رہا ہوتا ہے، ہر ایک کی ایک اپنی اپنی دلچسپی ہے. اور سید الشہداء ہر محفل کا رخ موڑ دیتے تھے اس اصلی موضوع کی طرف کہ تمہارا اصلی مسئلہ یہ ہے، ٹریفک نہیں ہے، اب موسم نہیں ہے تمہارا مسئلہ، اصلی مسئلہ تمہارے عہد کا یہ ہے کہ تم ایک طاغوت کے عہد میں زندگی بسر کر رہے ہو. میں تو معاہدے کا پابند ہوں، تم تو کسی معاہدے کے پابند نہیں ہو، تم نے تو کوئی معاہدہ نہیں کر رکھا، تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ باہر کیف یہ عمل امام علیہ السلام کا جاری تھا. یزید جب برسر اقتدار آیا اور معاہدے کی کھلی خلاف ورزی امیر دمشق نے کی، اس کے بعد سید الشہداء نے برملا طور پر فرما دیا کہ اب وہ ختم ہو گیا وہ معاہدہ. یعنی جو ہی اس نے نامزد کیا، ابھی بنایا نہیں تھا، خود زندہ تھا امیر شام، لیکن اس نے پہلے ہی نامزد کر کے اور اس کے لیے ماحول بنانا شروع کر دیا تھا، اسی وقت سے سید الشہداء نے فرمایا کہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. اسی وقت سے امام علیہ السلام نے یہ عمل تیز تر کر کے اور علنی کر دیا. اور جب یزید آیا اور بیعت کا مطالبہ کیا، اب یہ عامل باعث بنا کہ وہ تحریک بیداری اس میں تیزی آ گئی اور شدت آ گئی، اور وہ اگلے مرحلے کے اندر، یعنی اس نے بہت ساری چیزوں کو اس عامل نے باعث بنا کہ اسکپ کیا. یعنی شاید لوگوں کو تیار کرنے میں بہت وقت لگ جاتا، یا سید الشہداء کو بہت سارے اور اقدامات کرنے ہوتے اگر بیعت کا مطالبہ نہ ہوتا، لیکن بیعت کے مطالبے نے، یزید کی حماقت نے سید الشہداء کو ایک بہت بڑی غنیمت، فرصت و موقع مہیا کر دیا. لہذا آپ نے اس بیداری کے عمل کو اس نئے مرحلے میں داخل کر دیا. لیکن یہ بیداری جس حالت سے نکالنے کے لیے شروع ہوئی، وہ حالات جاننا بہت ضروری ہے، چونکہ آج اسی حالت میں مبتلا ہو چکے ہیں خود شیعہ پیروان حسین ابن علی.
عاشورائی و کربلائی لوگ، جس حالت سے نکالنے کے لیے امام علیہ السلام نے یہ سب کچھ کیا، اس حالت میں یہی مبتلا ہو چکے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے ان حالات کا ذکر کرنا، ان آفات کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور ان آفات سے نکلنے کے لیے بھی تحریک بیداری کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عاشورائی و کربلائی تحریک بیداری کی ضرورت ہے۔ کل آپ کی خدمت میں ایک پہلو اس کا ذکر کیا کہ ایک ایسا دین بنو امیہ نے ڈیزائن کیا اور پیسہ لگایا، انویسٹمنٹ کی، اور اس دین کو متعارف کروایا، لوگوں کے سامنے پھیلایا، مبلغین 9000 مبلغ سرکاری، جن کو سرکار سے پیسہ ملتا تھا، اور جو قرآن یا سنت رسول اللہ تبلیغ نہیں کیا کرتے تھے، سرکاری حکومتی دین ترویج کرتے تھے۔ اس حکومتی دین میں علی علیہ السلام پر ناروا حملے، کردار کشی، اہل بیت کی شان میں گستاخی و بے حرمتی، یہ ایک پہلو ہوتا تھا، یعنی اس سرکاری خطیبوں کا کام، اور دوسرا کام ان کا جو اہم ہوتا تھا وہ جو نظریات تھے و اعتقادات، ان کو پھیلانا، ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ وہ نقطہ جو پہلے اشارہ کیا کہ امام مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں سید الشہداء تابع محض ہوتے تھے، باوجود اس کے کہ نہ علم میں کم تھے امام مجتبی سے، کسی حیث سے بھی کم نہیں تھے، حسنین بارہا آزمایا گیا، خوب کسی لحاظ سے امام حسین علیہ السلام ایک جیسی شخصیت تھی دونوں کی، چونکہ ایک آغوش میں پلے، ایک مہد میں پلے، ایک منبع علم کا، ایک منبع تربیت کا، سب کچھ یکساں، صرف عمر کا فرق تھا، لیکن اس طرح سید الشہداء متواضع رہے، چونکہ رہبر امام حسن ہے۔ آج اگر ایک آدمی مدرسے میں جاتا ہے، دو لفظ پڑھ جاتا ہے، امامہ باندھ لیتا ہے، اور باندھ کر سب سے پہلے اپنا اظہار وجود کرتا ہے کہ میں بھی ہوں، پھر روایات امام سے نقل کرتا ہے، امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں امام صادق، امام صادق ایک بہت بہت عظیم استاد تھے، لیکن شاگرد بن کر امام باقر کے درس میں شرکت کرتے تھے، اظہار وجود اپنا نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد جب امام باقر اس دنیا سے گئے، پھر لوگوں نے دیکھا عظمت امام ششم کیا ہے، اور آج تک دنیا مبہوت ہے اس عظمت کے سامنے جو امام ششم سے دیکھی دنیا نے۔ خب یہ اخلاق کہاں گیا؟ آج دو لفظ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے امام خمینی کو چیلنج کرتے ہیں، رہبر کو چیلنج کرتے ہیں، اظہار وجود کرتے ہیں، وہ پڑھے ہوئے ہیں تو ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ خب ظاہر ہے کہ اس طرح کی ذہنیتیں اور اس طرح کا دین کہاں پہنچاتا ہے انسان کو، جس میں علم حاصل کیا، دین پڑھنے کے بڑھانے کے بجائے نفس بڑھایا، انانیت بڑھائی، بت بڑھایا، اپنے آپ کو بت بنایا اور بت منوانا، یہ آج کا باقاعدہ مقدس شغل ہے، بت بنانا اور بت منوانا، اور دوسروں کا اس کو بت کے طور پر قبول کرنا، یہ آج کا مقدس شغل ہے جس میں مبتلا ہیں ہم لوگ۔ عزیزان، امام علیہ السلام نے جب عہد امامت اپنا شروع ہوا، دیکھا قوم کی حالت کیا ہے، یہ ملت، یہ امت رسول اللہ کس مرض میں مبتلا ہو چکی ہے، یہ بیمار، یہ نحیف وجود امت کا، جو اب امت نہیں رہا، ایک ریوڑ بن چکا تھا، اس کو نکالنا ہے اس حالت سے۔ امام علیہ السلام یہ نہیں کیا کہ ایشوز اٹھائے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، توجہ کریں، سیاستدان چالاک ہوتے ہیں، مکار، جس طرح علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا جانتی ہے کہ مجھ سے زیادہ چالاک کوئی بھی نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے، میرے اندر خوف خدا ہے، وہ مکار ہے، چالاک ہے، اور میں پابند ہوں۔ کس کا پابند ہوں؟ اقدار کا، ضوابط کا، اصولوں کا، میں خدا کی طرف سے مامور ہوں، اور میں نہیں کر سکتا، دائیں بائیں نہیں نکل سکتا، میرے لیے ایک معین راستہ ہے اسی کو میں نے طے کرنا ہے. اب اس کا مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے, اس کا مجھے فائدہ بھی ہو سکتا ہے. بلکہ امیر المومنین کو اپنی عدالت پر قائم رہنے کا اتنا نقصان ہوا کہ امیر المومنین کے بہت قریبی ترین ساتھی امیر المومنین کو چھوڑ کر چلے گئے. امیر المومنین نے پارٹی نہیں بنائی, پارٹی بناتے تو طلحہ و زبیر امیر المومنین کے ہراول دستے میں ہوتے. اگر امیر المومنین پارٹی بناتے, امیر المومنین نے عدالت بچائی. عدالت کی قربانی کیا دی کہ پورا جنگ جمل کا جو لشکر تھا یہ امیر المومنین کا لشکر تھا, یہ امیر المومنین سے جدا ہو گیا, کہا پرواہ نہیں ہے. عدالت بچ جائے اور علی کا تعارف عدالت کے طور پر ہو, بہتر ہے اس سے کہ کثرت انصار کی صورت میں ہو. یہ نہیں کہا کہ عدد بڑھانا ہے مجھے, اس کو بھی ساتھ رکھنا ہے, اس کو بھی ساتھ رکھنا ہے. علی علیہ السلام کی نگاہ میں ہرگز نہیں تھا. عقیل بھائی اپنا روٹ کے چلا گیا. کیا مانگ رہا تھا؟ ایک کلو آٹا, ایک سا آٹا, ایک کلو آٹا آج کی اصطلاح میں کہوں, ایک کلو آٹا اپنے حق سے زیادہ مانگنے آیا کہ میرے بچے بھوکے ہیں. امیر المومنین نے کہا, نہج البلاغہ میں خطبہ ہے, کہا ایسا ہی تھا. عقیل کثیر الاولاد تھے اور بچے بہت زیادہ تھے ان کے, اور ان کی درآمد نہیں تھی چونکہ آنکھوں سے نابینا تھے. بیت المال سے مقرر حصہ تھا, وہ سب کو یکساں ملتا تھا, لیکن ان کے گھر کے خرچے زیادہ تھے. فرمایا کہ مجھے رحم آتا ہے جب عقیل کے بچوں کو دیکھتا ہوں, ان کی جلی ہوئی رنگت اور ان کے ننگے پاؤں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ترس آتا ہے عقیل کے بچوں کو دیکھ کر. یہی عقیل آئے امیر المومنین سے آ کر کہا کہ مجھے جتنا دیتے ہو اس سے زیادہ دو مجھے. امیر المومنین نہیں دیا, ناراض ہو گئے بھائی, ناراض ہو گئے. عدالت, شدت عدالت امیر المومنین سے. دشمن نے فائدہ اٹھانا چاہا لیکن چونکہ بیٹا ابو طالب کا تھا اس وجہ سے دشمن کو رسوا کر کے آئے عقیل, دشمن کو رسوا کر کے آئے, دشمن کو تقویت پہنچا کر نہیں, رسوا کر کے آئے. یہ بھی ایک دردناک ماجرا ہے امیر المومنین کی زندگی کا. امیر المومنین اصولوں کے پابند, سید الشہداء اصولوں کے پابند ہیں. سیاستدانوں کے لیے ہر راستہ کھلا ہے. سیاستدان زیادہ, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایشوز زیادہ اٹھائیں, اصول زیادہ پیش نہ کریں بلکہ ایشوز زیادہ اٹھائیں. اصول نہ, اصول فراموش ہو جائیں, اصول پائمال ہو جائیں. یہ سیاست کی دنیا میں میکاولی سیاست کا ایک فارمولا ہے کہ ہدف ہر وسیلے کو جائز قرار دیتا ہے. ہدف پاک ہونا چاہیے, ہدف ٹھیک ہونا چاہیے, ہدف الہی ہونا چاہیے. وسیلہ جو بھی ہو, الہی ہدف میں جب استعمال ہوتا ہے تو وہ وسیلہ خود ہی پاک ہو جاتا ہے. یہ سیاسی دنیا کا اصول ہے, ہدف ٹھیک ہونا چاہیے. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ ہدف بھی الہی ہونا چاہیے, وسیلہ بھی الہی ہونا چاہیے. ورنہ امیر المومنین کو خلافت بہت پہلے مل جاتی, جب شورا بنی تھی اور وہاں پر کہا تھا کہ آپ قرآن و سنت اور سیرت شیخین پر عمل کرو. امیر المومنین کا نہیں, ہاں کر دیتے, ہاں کر دیتے. کیا, کون پوچھنے والا تھا؟ خلیفہ کے مقابلے میں کسی کو جرت نہیں ہے آنے کی, کوئی بھی نہ پوچھتا. ہاں کر دیتے, اقتدار میں آ جاتے, جیسے مرضی ہے حکومت کرتے. لیکن یہ ہاں امیر المومنین کو اماموں سے نکال کے سیاستدانوں میں داخل کر دیتی, لیکن اس نہ نے امیر المومنین کو سیاستدانوں سے نکال کے اماموں کی صف میں درج کر دیا ہے. امیر المومنین جب برسر اقتدار آئے, سب سے پہلے آ کر امیر شام کو برخاست کیا. آج سے تم دمشق کے والی نہیں ہو. تمام مشاورین, انہوں نے کہا کہ یہ عمل اس وقت مناسب نہیں تھا. آپ اس کو اپنا ساتھی بنائیں، آپ اس کو اپنا ہم نوا بنائیں، آپ اس کو اپنا حامی بنائیں، آپ کا ساتھ دے، بلکہ دمشق سے زیادہ علاقہ دے دیں اس کو بھی، تاکہ یہ بھرپور آپ کا ساتھ دے. امیر المومنین نے فرمایا کہ میں اگر امیر شام جیسے انسان کو اپنی حکومت میں والی بنا کر پھر کس طرح کہوں میں الہی امام ہوں، میں سیاستدان نہیں ہوں، میں الہی امام ہوں، میرے اصول، میرا دین مجھے کہتا ہے کہ اگر ہدف پاک ہے تو وسیلہ بھی پاک ہونا چاہیے، راہ بھی پاک ہونا چاہیے، طریقہ بھی پاک ہونا چاہیے، ہر چیز پاک ہونی چاہیے. ہدف وسیلے کو جائز قرار دیتا ہے، ہر وسیلہ جائز ہے. مسجد بنانی ہے، رشوت لے کر آؤ، حرام لے کر آؤ، بینک سے سود لے کر مسجد بناؤ، ان مسجدوں میں صرف فتنے ہی ہوں گے. جو سود کے پیسے سے بنے گی، پاک پیسے سے مسجد بناؤ، پاک پیسوں سے، پاک درآمد، حلال کی درآمد سے خدا کے دین کی خدمت کرو. سیاستدان ایشوز زیادہ اٹھاتے ہیں، رسول اللہ نے ایشو نہیں اٹھایا. توجہ کریں، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، ایک مصری بزرگ عالم کے ہیں، لیکن بہت خوبصورت ہیں. جس کے بھی ہوں، جو اچھی بات جو کرتا ہے انسان کے دل پہ لگتی ہے آ کر، یہ ان کا تجزیہ ہے، تبصرہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ مکہ میں مبعوث ہوئے، اس وقت ایشوز بہت تھے مکہ کے اندر. کیا ایشوز تھے؟ ایک غلامی کا دور تھا، غلام ہی غلام ہر طرف، وہ غلام جو انسانیت سے نیچے گرا دیے گئے تھے، جن کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، جانور سمجھا جاتا تھا. خواتین، آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں خواتین کو کیا سمجھا جاتا تھا، اگر بچی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیتے تھے. یہ جاہلیت کے کلچر میں شرم کی علامت تھی عورت پیدا ہونا، جو آج تک جاہلیت کی وجہ سے جاری ہے. ابھی بھی کہتے ہیں مرد پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں، دعا کراتے ہیں اولاد نرینہ ہو. ایک چھپا ہوا شرم سب کے اندر ہے، جی لڑکی پیدا ہو گئی. اور جب باپ مر جاتا تھا، ماں وراثت میں مال کے طور پر بیٹے کو منتقل ہوتی تھی، ترکے کے طور پر. یعنی باپ کا اونٹ، اونٹنی، گائے، بکری اور بیوی، یہ سارے جانور بیٹے کو مل جاتے تھے حیوان کے طور پر، مال کے طور پر. وہ چاہے ماں کو بیچ دے، چاہے جو مرضی ہے کرے. یہ جاہلیت تھی، عورت کا یہ مقام تھا، فقر و فاقہ اوج پہ تھا. چونکہ اس فیوڈالی معاشرے کے اندر چند سردار تھے جن کے گھر بھرے ہوئے تھے ملا، باقی سب بھوکے. خود امیر المومنین نے مکہ میں بعثت سے پہلے کے حالات نہج البلاغہ میں بیان کیے ہیں کہ یہ لوگ بعض ایام سردیوں کے یا بعض موسم ایسا آ جاتا تھا گرمی کا، جس میں کوئی تجارت، کوئی وہاں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی. مکہ آج بھی قابل کاشت نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ بارش ہو، نہ آسمان، نہ زمین، کہیں سے کوئی رطوبت سامنے نہیں آتی. تجارتی قافلے گزرتے تھے، وہاں سے ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا تھا، یا چوری ڈکیتی کرتے، یا مویشی پالتے، یہاں سے ان کا معاش و بودوباش کا نظام تھا. لیکن بعض ایام ایسے آتے تھے کہ ان کے پاس غلہ ختم ہو جاتا تھا جو سٹور کیا ہوا تھا. یہ بکریوں کی مینگنیوں کا آٹا بنا کے اس کی روٹی بنا کے کھاتے تھے، جانوروں کا فضلہ. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہی پانی جس جانور پیتے تھے اور اس میں غلاظت بھی کرتے تھے، یہی عرب یہی چیزیں کھاتے تھے. وحشی اور زہریلے سانپوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے. یہ الفاظ ہیں امیر المومنین کے خطبہ نہج البلاغہ میں، دوسرا خطبہ ہے. اس قسم کے یہ وحوش. رسول اللہ جب آئے، مہنگائی کا ایشو اٹھاتے، مکہ میں مہنگائی بہت ہے، غلامی کے نظام کے خلاف آواز اٹھاتے، عورتوں کے حقوق کے مسائل اٹھاتے، معیشت کی کمزوریوں کے مسائل اٹھاتے، لوگوں کے بے گھر ہونے کے ایشو اٹھاتے، دسیوں ایشو مکہ میں موجود تھے رسول اللہ کے لیے کہ ان کو اٹھاتے اور لوگوں کو اپنا ہم نوا بناتے. اگر خواتین کے حقوق کی بات کرتے، ساری عورتیں جو مظلوم عورتیں جن کو درجہ گرا کر حیوانیت کا درجہ دے دیا گیا تھا، وہ کم از کم ضرور رسول اللہ کی حامی ہو جاتی، غلام سارے رسول اللہ کے حامی ہو جاتے. یہ بھوکے فقیر اگر رسول اللہ مہنگائی ہو ان کے فقر و فاقہ کا ایشو اٹھاتے، یہ سارے رسول اللہ کے ہم نوا بن جاتے. لیکن یہ کیوں نہیں کیا رسول اللہ نے؟ اس لیے کہ رسول اللہ سیاستدان نہیں تھے، رسول اللہ امام تھے، امام اللہ کی طرف سے الہی رہبر آئے تھے. الہی رہبر اقتصاد کا درد لے کر نہیں آتا، اعتقاد کا درد لے کر آتا ہے. انہی بھوکوں، انہی غلاموں، انہی عورتوں کو آ کر فرمایا کہ تمہاری مشکل، یہ ساری مشکلات تمہاری اس وقت حل ہوں گی جب تم اس بت پرستی سے نکلو، خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ اور اس کے نظام کے اندر آ جاؤ، تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی. لیکن اگر یہ ایشوز اٹھاتے، ان ایشوز میں سے نہ وہ ایشو حل ہوتا نہ دین کا کوئی کام ہوتا. سید الشہداء نے ایشو نہیں اٹھائے، اگرچہ ان ایشوز کی طرف اشارہ ضرور ہے. سید الشہداء کے خطوط میں جو امیر شام کو لکھا، سارے ایشوز بیان کیے. انہیں کہا کہ تم نے کن کن کو مارا؟ سید الشہداء نے فرمایا تم نے حجر ابن عدی کو قتل کیا، تم نے ابن حمق کو قتل کیا، تم نے رشید ہجری کو قتل کیا. یہ پاک ترین انسان تھے جنہیں تم نے، پھر بہت سارے ایشوز تھے، لیکن وہ صرف حاکم کو لکھے کہ یہ تمہارے گناہ ہیں، یہ تیرے جرائم ہیں، لیکن عوام کو ان چیزوں پر نہیں اٹھایا. عوام کے اندر جب بیداری کا عمل شروع ہوا، نظریہ اور بنیاد، آئیڈیالوجی، اسلام، خدا، توحید، رسالت، قرآن، نظام الہی، فرمایا یہ طاغوت ہے، یہ نظام طاغوت کا ہے. ایران میں جب انقلاب آیا، بہت سارے لوگ شاہی حکومت کے اندر جو ایشوز تھے ان کو اٹھاتے تھے. ایک کیا تھا، شاہ کی بیوی پردہ نہیں کرتی. دوسرا کیا تھا، شاہ کی بہن سمگلر ہے، بہت بڑی سمگلر تھی، بہت صفاق عورت تھی، اشرف پہلوی، یہ فاشا عورت ہے، یہ ایشوز اٹھاتے تھے. مہنگائی زیادہ ہے، امام خمینی نے نہ مہنگائی کا مسئلہ اٹھایا نہ دوسرا کوئی ایشو اٹھایا. کیا ایشو اٹھایا؟ کہ یہ نظام طاغوتی ہے، یہ نظام غیر دینی ہے، یہ نظام ختم ہونا چاہیے. لوگوں کو قرآن کی طرف امام نے دعوت دی. ایشوز اٹھا کر امام خمینی، ایشوز اٹھا کر اقتدار میں آ جاتے، لیکن انقلاب برپا نہ ہوتا، چونکہ ایشوز زیادہ سے زیادہ اقتدار تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن تبدیلی نہیں آتی. اس لیے سید الشہداء نے بیداری کا عمل شروع کیا، اس اساس دین کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، لیکن پہلے دیکھا کہ یہ کن امراض میں مبتلا ہیں، کن آفات میں مبتلا ہو چکے ہیں. یہ بنو امیہ کا مروجہ دین، جس نے ان کو غلط راہوں پر نیکیاں سکھا دی ہیں، جس نے ان کو بے حس بنا دیا ہے، ذلت پذیر بنا دیا ہے، اس حالت سے ان کو کیسے نکالوں، کیسے ان کے اندر حساسیت بڑھاؤں، ان کی حصے کیسے ان کے بیدار کروں. سید الشہداء نے یہ عمل شروع کیا. ایک آفت جو اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، اور اس وقت کم تھی اور آج زیادہ ہے، جیسے میں نے آپ کی خدمت پہلے مثال دی تھی کہ کوفہ اسلام کی فوج کا مرکز تھا، فوجی چھونی تھی کوفہ. امیر المومنین کا مدینہ سے دارالخلافہ منتقل کرنا کوفہ، ایک تو جغرافیائی اس کی حالت تھی کہ دمشق بارڈر کے ساتھ نزدیک تھا، اس وجہ سے مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ جا کر دارالخلافہ بنایا، اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ کوفہ فوجی مرکز تھا. امیر المومنین کو معلوم تھا کہ فوج اسلام کی یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے استفادہ کر کے اگلا محاذ فتح کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ فوج اتنی بیمار ہو چکی تھی، اتنی آفات کا شکار ہو چکی تھی جو کوفہ میں تھی، چونی ایک دولت و ثروت، عیش و عشرت اور آرام پسندی کی خوگر ہو گئی تھی، رچ بس گئی تھی ان کے اندر عیش، اب وہ جذبہ ان کے اندر ختم ہو گیا، کہتے تھے لطف اندوز ہو، بہت لڑ چکے ہیں، بہت جنگ کر چکے ہیں، بڑا علاقہ فتح کر چکے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی تھوڑا کھائیں پیئیں، خوشی کے دن دیکھیں ہم بھی، لہذا وہ خوشیاں منانے میں مشغول تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے زندگی سے، عیش و عشرت میں مشغول ہو گئی یہ فوج، ہر ایک نے کی بیویاں شادیاں کر لیں، کی بنگلے بنا لیے اور ریوڑ، اونٹ، گھوڑے، پھر انہوں نے ہر قسم کے اونٹ، مثلا ایک ایک آدمی کے پاس 10-10 قسم کے گھوڑے تھے، ناچنے والے گھوڑے الگ، ریس کے گھوڑے الگ، میلے کے گھوڑے الگ، جنگ کے گھوڑے الگ، گھوڑوں کی قسمیں ہوتی ہیں جس طرح انسانوں کی ہیں اس طرح گھوڑوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ٹانگے کا گھوڑا سارے کام نہیں کرتا، یہ صرف ٹانگا کھینچتا ہے بس، اس کو اور کوئی کام نہیں آتا، جنگ کا گھوڑا اور ہوتا ہے، اس کی نسل ہی الگ ہوتی ہے، ریس کا گھوڑا اور ہوتا ہے، ناچ کا گھوڑا، اب اسی فوج کا مشغلہ یہ تھا کہ ہر جرنیل نے اور ہر عہدیدار نے استبل بنائے ہوئے تھے، ان استبلوں میں گھوڑوں کی خدمتوں کے لیے کئی لوگ انہوں نے نوکر رکھے ہوئے تھے، اونٹ مختلف قسموں کے رکھے ہوئے تھے، عربی اونٹ اعلی نسل کے کئی قسموں کے، انہوں نے زرعی فارم بنائے ہوئے تھے، صحرا کو آباد کیا ہوا تھا، چونکہ کوفہ آباد اور سرزرخیز علاقہ ہے، عراق کا علاقہ، دجلہ و فرات دریا ہے وہاں پر، آپ کی بالکل پنجاب کی سرزمین کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ زرخیز، سونا اگلنے والی زمین، وہاں زرعی فارم بنائے انہوں نے، اور یہی فوج وہاں جا کر مشغول ہو گئی اپنے اپنے کاموں کے اندر، جب امیر المومنین نے آ کر انہیں جنگ کی بات کی تو عجیب تبسم، استہزائیہ ہر مسکراہٹ ان کے لبوں پر ہوتی تھی کہ جنگ کا زمانہ ختم ہو گیا، اب آرام کا زمانہ آ گیا ہے، ایک حالت کیا تھی، کنفیوژن تھی، حیرت کا عالم کہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، امیر المومنین نے فرمایا کہ ان کی حیرت کا عالم یہ ہے، بے بصیرتی کا، کہ انزلنی الدہر حتی یقال علی و معاویہ، اتنا زمانے نے گرا دیا کہ میرا موازنہ امیر شام سے کرنے لگے کہ یہ درست ہے یا وہ درست ہے، یہ کسی شخصیت پر بہت بڑا ظلم، یہی ظلم ہے کہ یہ کہا جائے کہ علی ٹھیک ہے یا معاویہ ٹھیک ہے، آپ تعجب نہ کریں، آپ کے زمانے میں ابھی موجود، آپ ہی کے شاید آپ بھی عقیدت مند ہوں گے، ایسے بہت سارے لوگوں کے، آپ بھی ان سے استفادے بہت سارے کرتے ہوں گے، آپ بھی شاید ایسے لوگوں کو مذہبی پیشوا مانتے ہوں گے، جن سے پوچھا گیا ممبر پر، اس ممبر پر سوال کیا گیا کہ یہ ایران اور عراق کی جنگ، صدام اور امام خمینی کی جنگ، دو مسلمانوں کی جنگ تھی، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ صدام بھی دنیا سے چلا گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، خمینی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو ہی بہتر معلوم ہے دونوں میں سے کون صحیح تھا، یہ نہ کہو کہ صرف اس زمانے کی مخلوق تھی، ابھی بھی موجود ہیں یہ لوگ، ابھی بھی موجود ہیں، جس کو صدام اور امام خمینی میں فرق معلوم نہیں ہوتا، یقین ہے میرا، خدا شاہد ہے، میں اللہ کو گواہ قرار دے کر کہہ رہا ہوں، یہ اگر امیر المومنین کے زمانے میں ہوتا اسے نہ معلوم ہوتا معاویہ درست ہے یا علی درست ہے، وہی کنفیوز انسان ہوتا اور خود دوسروں کو بھی کنفیوز کرتا، لیکن وہ بہت بڑا مقدس بھی ہوتا، ایک حالت جو قوموں پہ طاری ہوتی ہے اور اس وقت طاری ہو گئی تھی کوفیوں پر بھی اور باقی جو حصے تھے یمن و مصر پر بھی طاری تھی، وہ معمولات میں غرق ہو جانا، معمولات زندگی بنا لینا اور پھر ساری عمر ان معمولات کے اندر گزار دینا، معمولات جن کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں روزمرہ امور، روزمرگی، یہ اصطلاح ہے، ذہن میں رکھیے، معمولات زدگی یا روزمرگی، خوب ہر انسان ایسے ہے کہ زندگی کا ایک معمول بنا لیتے ہیں ہم، معمول سے مراد یعنی چند اعمال، چند حرکتیں، کام یہ چن لیتے ہیں ہم. ایک کام کیا ہے کہ مثلا جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا، اس نے پڑھنا ہے، اس کے معمولات کیا ہیں، اس نے اسکول جانا ہے، گھر آنا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور کام اس نے نہیں کرنا. بچے کے معمولات یہ ہیں. خواتین کے معمولات کیا ہیں، انہوں نے کھانا پکانا ہے، صبح اٹھنا ہے، مردوں کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کرنا ہے، ناشتہ کرا کے پھر دن کا کھانا تیار کرنے، برتن دھونے ہیں، وہ برتن جب صاف ہو جائیں پھر اگلے ٹائم کا کھانا تیار کرنا ہے، وہ کھانا جب ختم ہو جائے پھر برتن دھونے ہیں. ان کا کام ہے دھونا، پکانا، کھلانا. یہ خواتین کے معمولات ہیں. ایک عورت پیدا ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے اور کچن میں داخل ہوتی ہے، ساری عمر اسی کام میں گزار دیتی ہے. ابھی مجلس میں نہیں آتی، کیوں؟ کھانا پکانا ہوتا ہے، بچے نے اسکول سے آنا ہے، اس کو کھانا دینا ہے، بچے کو اسکول بھیجنا ہے، اس کو کھانا دینا ہے، میاں آ رہے ہیں ان کو کھانا دینا ہے، میاں جا رہے ہیں ان کو کھانا دینا ہے. یہ معمولات ہیں خواتین کے، یہ ان کی روزمرہ کے معمولات ہیں جو روٹین بن گئی ہے. ایک دن، دو دن نہیں، ایک سال، دو سال نہیں، پوری عمر. فرض کریں ایک خاتون جب تک اس کے اندر توانائی ہوتی ہے وہ کام کرتی رہتی ہے، ساس بننے تک. جب ساس بنتی ہے تو پھر اس کو مشغلہ اور مل جاتا ہے، پھر وہ ساری کسریں، جب خود بہو ہوا کرتی تھی اور اس کے اوپر جو گزرتا تھا وہ سب پھر انتقام لینا شروع کر دیتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اب دشمن میرے گھر میں آ گیا ہے، ساری توپیں لے کر اس کے اوپر فٹ کر دیتی ہے. وہی لڑکی جس کو پسند کرتی تھی اور اور کہہ کے جس کو لائی تھی، جب انہوں نے ہاں نہیں کی تھی، رشتہ نہیں دے رہے تھے، اس وقت انہیں کہتی تھی میرے بیٹے کو اپنا غلام بنا لو، یہ اپنی پھول سی بیٹی ہیر ہی، یہ ہیر ہی، ہیر کے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ہمیں دے دو. یہ جب وہ آ جاتی ہے بیاہ کے گھر میں، داخل ہو جاتی ہے، کہتی ہے یہ چڑیل کہاں بیٹھی ہوئی تھی، یہ ڈین کدھر بیٹھی ہوئی تھی ادھر آنے کے لیے. اتنی تعریفیں کرتی تھی. اگر یہ فلم بنائی جائے ہر شادی کی، کہ جب پہلی میٹنگ ہوتی ہے، رشتہ مانگنے جاتے ہیں، اس میں ان کے الفاظ، اور شادی ہونے کے بعد پھر ان کے الفاظ اور ان دونوں پروگراموں کو مرج کر کے فلم بنائی جائے، تو میرے خیال میں انڈین فلموں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہی کافی ہے لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے. دیکھیں کہ یہ کل کیا کہہ رہی تھی اور آج کیا کہہ رہی ہے. لیکن یہ معمولات زندگی عورتوں کے کچھ انہیں اور کرنے نہیں دیتے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم بھی انسان ہیں، مرد کی طرح ہم انسان ہیں. انہیں مہلت نہیں ہے کہ سوچیں، فکر کریں کہ ہمارا کام بھی کمال تک پہنچنا ہے، تکامل ہمارے لیے بھی ہے. معمولات انسان کو مہلت نہیں دیتے، ساری فرصتیں معمولات انگیج کر لیتے ہیں. جتنا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس، سارا وقت آپ کے معمولات نے لے لیا. مردوں کے معمولات ہیں، کیا معمول ہیں؟ جو تاجر ہے اس نے اٹھنا ہے صبح، اٹھ کے دکان کھولنی ہے، سارا دن اس نے کاروبار کرنا ہے، پھر شام کو اتنے بجے آ جانا ہے گھر میں، آ کر پھر سو جانا ہے، تھوڑے بہت اور کام، ٹی وی دیکھنا ہے یا یہ کام کرنے ہیں. پھر اس کے بعد ایک شخص نے بہت بہترین سروے کیا ہے، نیٹ پر موجود ہے، آپ بھی دیکھ لیں وہاں پر، مختلف قوموں کے لحاظ سے، مختلف قوموں کے لحاظ سے سروے ہے. معلوم نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ہے بہت دلچسپ ریزلٹ اس کا. اس نے سروے یہ کیا کہ مثلا کتنی قومیں کتنا وقت واش روم میں گزارتی ہیں، کتنا وقت حمام میں گزارتی ہیں، کتنا وقت نائی کے پاس گزرتا ہے ان کا، کتنا وقت ریسٹورانٹ میں گزرتا ہے ان کا، اور کتنا وقت ان کا مثلا مفید کام میں اور کتنا غیر مفید کام میں. بہت دلچسپ ہے. اس میں پاکستان کا ظاہراً ذکر نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو مجموعی طور پر 40 سالہ مرد، اس نے لکھا کہ وہ تقریباً اپنی عمر کے 7-8 سال واش روم میں گزارتا ہے. اگر سارا ٹائم ملائیں، اس کا کاؤنٹ کریں، ملائیں، تو اتنی عمر اس کی قیمتی اس جگہ پر گزر گئی ہے ساری. اتنا ٹائم ٹی وی کے سامنے اس نے گزارا، اتنا ٹائم لطیفے سناتے ہوئے، اتنا ٹائم اس نے ہنسنے میں، اتنا ٹائم کھیل میں، اتنا ٹائم کرکٹ میں، اتنا ٹائم ایسے فضول باتوں میں، الجھنوں میں، لڑائی میں، جھگڑے میں اگر ہم اپنی عمر کا حساب کریں کہ نہیں کرتے، اپنی عمر کا حساب کریں ہم، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری یہ عمر کہاں صرف ہو رہی ہے، یہ قیمتی ترین عمر ہماری کہاں صرف ہو رہی ہے. کچھ لوگوں نے معمولات ہیں، سب کے معمولات ہیں، کوئی نہیں ہے ایسا جس نے معمولات نہ بنا لی ہوں. معمولات یعنی روٹین کے کام جو روز آپ کو کرنے ہیں، ساری عمر دہرانا ہے آپ کو. خوب ظاہر ضروری کام ہے، یہ غیر ضروری کام تو نہیں، اگر نہ کریں تو پھر کھائیں کہاں سے. خواتین اگر روز مرہ کے کام نہ کریں تو پھر گھر چلے گا کیسے. مرد اگر دکان پہ نہ جائے تو پھر کمائے گا کہاں سے. اگر یہ آفس نہ جائے کام کیسے ہوگا. اگر دوسرا مثلا پڑھے نہ، تعلیم حاصل نہ کرے تو پھر کہاں پہنچے گا کیسے اس روزگار تک، جاب تک. معمولات زندگی، ان میں سے کچھ حصہ ضروریات زندگی ہیں. ابھی یہ مقصود نہیں ہمارا بیان کرنا کہ انسان معمولات میں جو کچھ کرتا ہے وہ سب فضول ہے. نہ، معمولات کے طور پر جو کچھ کرتا ہے اس کے دو حصے ہیں، کچھ فضول ہے اور کچھ بے فضول ہے. یا عموماً یہ اردو جو رائج اردو ہے اس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ بے فضول بات کی آپ نے. بے فضول بات کیا ہوتی ہے؟ یعنی ٹھیک بات. چونکہ فضول بات ہوتی ہے غلط بات. بے فضول جب اس کو کہتے ہیں تو یعنی جو فضول نہ ہو. بے فضول یعنی جو فضول نہ ہو. بے وقوف یعنی جس کو وقوف نہ ہو. وقوف جس کو ہو وہ ٹھیک ہے، بے وقوف جس کو وقوف. وقوف یعنی آگاہی، کہتے ہیں واقف ہوں. آپ کہتے ہیں واقف ہو، کہتے ہیں واقف ہوں. اس راہ سے واقف ہو، کہتے ہیں واقف ہوں، یعنی وقوف ہے. اور اگر وقوف نہ ہو اور چلا جائے پھر اسی راہ پر یہ کہہ کر کے مجھے وقوف ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف. فضول یعنی ضائع، یعنی غلط، بےہودہ. بے فضول ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے فضول نہیں ہے. لیکن ہم فضول کے لیے لفظ بے فضول، جیسے شاکر کو مشکور کہتے ہیں ہم. آپ کہتے ہیں نا ہم مشکور ہیں آپ کے، آپ کے بھی مشکور ہیں، آپ کے بھی، آپ کے بھی، سب کے مشکور ہیں. مشکور ہیں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ ہمارے شکر گزار ہیں آپ سارے. آپ کو ہم آپ کے شاکر ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، نہ مشکور ہیں. لیکن ہم اپنی نسبت ہمیشہ اوپر قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ جو جن کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان کے بھی ہم مشکور ہیں. یہ غلط الفاظ جو رائج ہو جاتے ہیں. بہر کیف معمولات فضول بھی ہیں اور درست کام بھی ہیں. کچھ ضروری کام ہیں معمولات بن گئے ہیں، کچھ فضول کام ہیں جو معمولات بن گئے ہیں. مثلا کچھ لوگ ہیں یہ مثلا جیسے سگریٹ پینا، پان کھانا، نسوار فضول کام ہیں، غلط اور نقصان دہ کام، یہ معمولات میں شامل ہیں. کچھ کا معمولات ہے ٹی وی دیکھنا، جو کچھ ٹی وی میں آ رہا ہے وہ سب کچھ دیکھنا. دیکھے گا پھر ساتھ کہے بھائی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا نشر کر رہے ہیں، یہ کیا بیان کر رہے ہیں. اب نہ دیکھو، آپ بند کر دو، کتاب اٹھا لو. آپ دو گھنٹے یہ کہتے رہے یہ کیا نشر کر رہے ہیں، یہ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ کیا بکواس ہو رہا ہے یہاں پر. کیوں دیکھتے ہو اس کو آپ؟ لیکن عادت ہے، معمول ہے، اتنے گھنٹے میں نے ٹی وی دیکھنا ہے. یہ معمولات زندگی ہیں ہمارے. اتنا ٹائم دوستوں کے ساتھ ہم نے صرف کرنا ہے، اتنا ٹائم ہم نے فلاں جگہ لگانا ہے، اتنا ٹائم ہم نے گھومنا ہے، اتنا ٹائم ہم نے سونا ہے. یہ معمولات زندگی ہیں. معمولات ضروریات ہوں، ضروری کام ہوں یا غیر ضروری کام، معمول کا ایک نقصان ہے، یعنی روٹین کا ایک نقصان ہے. ابھی یہ نہیں کہا جا رہا ابھی جلدی فیصلہ نہ کریں، فتویٰ نہیں دیا ابھی. ابھی صرف یہ کہا ہے کہ انسان معمولات میں اسیر ہے، اسیر معمولات ہے انسان، اور عمر کا زیادہ حصہ ہمارا معمولات لے جاتے ہیں. معمولات سے ہٹ کر ہم بہت کم کام کرتے ہیں، بہت کم. اگر وہ معمولات سے ہٹ کر جو ہم نے کام کیا تو وہ چند ہفتے نہیں بنتے پوری عمر میں، جو معمولات سے ہٹ کر کرتے ہیں ہم. اکثر جو معاملات، جو معمولات ہیں وہی کرتے ہیں ہم. معمولات تو واضح ہے نا، یہ نو کہ آخری دن کہیں گے مرمولات، جیسے اس نے کہا تھا کہ تاغوت پہ مجلس پڑی تھی، اس نے کہا کہ تابوت پہ آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھی. اب میں خوش رہوں کہ معمولات کا معنی آپ کو آتا ہے. معمولات تو واضح لفظ ہے، استعمال ہوتا ہے اردو میں، جی روٹین، روزمرہ کے کام، جو ہم مثالوں سے بھی عرض کیا ہے. معمولات ٹھیک کام ہو یا فضول کام ہو، دونوں کا نقصان ایک جیسا ہے. اگر انسان معمولات میں غرق ہو جائے، کیا نقصان ہے؟ کہ معمولات ہمیں اپنے مقاصد سے غافل کر دیتے ہیں، اپنے فرائض سے غافل کر دیتے ہیں. وہ معمولات جو ضروری ہیں وہ بھی، اور وہ معمولات جو ضروری نہیں فضول ہیں وہ بھی. جو معمولات زدہ انسان ہے، جو روز مرگی کا شکار ہو گیا ہے، جو روٹین کا شکار و اسیر ہو چکا ہے، یہ اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، یہ بہت ساری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی ذات سے غافل، اپنے خدا سے غافل، اپنی ذمہ داریوں سے غافل، اپنے ماحول سے غافل، ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا لیا کہ معمولات چھوڑ دیں پھر ہم تاکہ ذمہ داریاں ادا کریں، نا. معمولات کا جو فضول حصہ ہے اس کو یک قلم ختم کر دیں. آج رات عہد کر لیں کہ معمولات میں جو فضول کام ہے وہ ریڈ لائن لگا دیں، کراس لگا دیں، یہ نہیں کریں گے. لیکن معمولات میں ہمارے جو ضروریات ہیں، جیسے کاروبار ہے، جیسے گھریلو کام ہیں، جیسے پڑھنا ہے، جیسے پڑھانا ہے، خوب اگر ایک عالم دین اپنا معمول بنا لے، صبح اٹھے کتاب کھولے، اتنے گھنٹے مطالعہ کرے، اتنے گھنٹے تدریس کرے، اتنی دفعہ عبادت کرے، اتنا میں یہ کرے، اگر یہ ساری عمر اس معمول میں غرق رہا، یہ عالم دین بھائی کہ ایک بھی گناہ نہیں کیا اس نے. صبح سویرے اٹھتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد نماز صبح پڑھتا ہے، تحقیقات پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، درس پڑھاتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تحقیقات کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بہترین کام کرتا ہے، یہ فضول کام نہیں ہے. لیکن یہ معمولات بھی اس عالم دین کو فرائض سے اور بہت سارے اور موضوعات سے غافل کر دیتے ہیں. معمولات کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان کو غفلت پیدا کر دیتے ہیں، دھیان ہٹا دیتے ہیں، توجہ ہٹا دیتے ہیں ہماری. جب معمولات کا کوئی شکار ہو جائیں، یہ قوم غرق ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے، واقعا غرق شدہ ہیں. اس وقت ہم اس حالت کا شکار ہیں، ہماری ملت اس حالت کا شکار ہے، غرق ہیں، غرق شدہ ہیں، غریق ہے یہ امت. سید الشہداء کے بارے میں جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت و نجات کی کشتی ہیں. نجات کی کشتی ڈوبتے ہوئے کو نجات دیتی ہے، جو ڈوب رہے ہوں. ہم کس کس چیز میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ حسین علیہ السلام ہمیں نجات دیں؟ کچھ تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ حرام خوری میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن کچھ معمولات میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ عادتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، غرق ہیں. اس غرق حالت سے باہر آؤ، ہوشیار ہو، بیدار ہو. معمولات کا وہ حصہ جو تمہاری ضرورت ہے، کاروبار، کاروبار کرو لیکن غرق ہو کے نہ کرو، معمولات میں ڈوب کے نہ کرو، روز مرہ کی میں ڈوب کے نہ کرو، غرق ہو کے نہ کرو، ہوشیاری کے ساتھ کاروبار کرو، بیداری کے ساتھ کاروبار کرو. عموماً ان دکانداروں کے یہاں چوری زیادہ ہوتی ہے جو کاروبار میں غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، بیچنے میں لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اور ادھر سے صندوق کی طرف توجہ نہیں ہے. لوگ آتے ہیں، آ کر کوئی چیز تھیلے میں ڈالی، پیسہ لیا، اور وہاں سے شام کو جب حساب کرتا ہے، اتنا بیچا نہیں ہوتا جتنا چوری ہو گیا. وہ کہتا ہے میں نے محنت تو بہت کی، محنت بہت کی، لیکن غرق ہو کے کی ہے، بیدار ہو کے محنت نہیں کی. اگر انسان توجہ کریں، اگر غرق ہو کے محنت کریں، محنت کا ثمرہ بھی ساتھ ساتھ ڈوبتا جاتا ہے، اور اگر بیدار ہو کے محنت کریں، محنت کا ثمرہ و نتیجہ روزمرہ آپ کو حاصل ہوتا جاتا ہے. اگر ہوشیاری اور بیداری کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، یہ تعلیم آپ کو مقصد تک پہنچاتی ہے، لیکن اگر غرق ہو کر تعلیم حاصل کریں، یہ تعلیم صرف نمبر دلواتی ہے، مقصد نہیں دلواتی. کچھ گھریلو کاموں میں غرق ہیں، گھریلو مرد ہیں، گھریلو کاموں میں غرق ہیں، آفس سے جاتے ہیں سیدھے جا کے گھر کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ایک قوم اجتماعی طور پر معمولات کا شکار ہو جائے، معمولات مختلف ہیں، کوئی گھریلو کاموں میں غرق ہو جائیں، کوئی دفتر کے کاموں میں غرق ہو جائیں، کوئی دکان میں غرق ہو جائیں، کوئی پڑھائی میں غرق ہو جائیں، کوئی پڑھانے میں غرق ہو جائیں، کوئی عبادتوں میں غرق ہو جائیں، جب پوری ملت غرق ہو جائے، نہ عبادتوں کا ثمرہ نکلتا ہے نہ تجارتوں کا ثمرہ نکلتا ہے. اس غرق کو نجات دینے کی ضرورت ہے، اس غرق کو ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے، بیدار کرنے کی ضرورت ہے. سید الشہداء جب مکہ گئے، لوگ حج میں غرق تھے، عبادت میں غرق تھے، عبادت میں ان غریقوں کو نکالنے گئے کہ تم غرق عبادت کرو لیکن غرق نہ ہو. انسان صاف پانی میں ڈوبے یا گندے پانی میں ڈوبے، نتیجہ دونوں کا ایک نکلتا ہے. آپ کھارے پانی میں ڈوبیں یا میٹھے پانی میں ڈوبیں، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے. دودھ کے حوض میں ڈوبے یا شراب کے حوض میں ڈوبے، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے. جس چیز میں ڈوب گئے آپ، غرق ہو گئے، آپ غافل ہو گئے. ایک غریق قوم سید الشہداء کے سامنے تھی، روزمرگی کا شکار. علماء روزمرگی کا شکار، زاہد لوگ روزمرگی کا شکار، تاجر روزمرگی کا شکار. امیر المومنین جب ان لوگوں کو، فوج کو کہتے تھے تو جنگ کریں، کہتے تھے ہماری فصلیں تیار ہیں، ہمارے باغات تیار ہیں، نخلستان تیار ہیں، ابھی سردی ہے، ابھی گرمی ہے. معمولات سے نکل نہیں سکتے تھے، معمولات سے ہٹ کر اپنے فرائض انجام نہیں دیتے. لیکن ایک بیدار انسان، ایک آگاہ انسان، ایک باشعور و بابصیرت انسان، امام خمینی اعلی سطح کی کلاس کے فقیہ تھے، نہ معمولی فقیہ. فقہا کے علمی درجے اور کیٹیگریز اگر مقرر کریں، امام خمینی صفحے اول کے فقہا میں شمار ہوتے ہیں علمی لحاظ سے. لیکن امام خمینی فقاہت میں غرق نہیں، پڑا، ڈٹ کے پڑا، جی بھر کے پڑا، بہترین پڑا. اور جب پڑھایا امام نے، بہت اعلی سطح کا پڑھایا، باقی بھی پڑھا رہے تھے. فرق کیا تھا امام خمینی میں اور دوسروں میں؟ وہ یہ تھا کہ وہ بھی یہی کام کر رہے تھے، امام بھی وہی کام کر رہے تھے، لیکن امام ہوشیار و بیدار ہو کر کر رہے تھے، دوسرے اس میں ڈوب کر کر رہے تھے، غرق ہو کے کر رہے تھے. لہذا غریقوں کو یہ نہیں پتا چلا کہ پڑھنے اور پڑھانے کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داری ہے. لیکن جو ڈوبا ہوا نہیں تھا، غرق نہیں تھا، ہوشیار تھا، اسے معلوم تھا کہ میں نے پڑھنا بھی ہے، میں نے پڑھانا بھی ہے، اور میں نے جو پڑھا ہے اور پڑھایا ہے اس کو نافذ بھی کرنا ہے، اس کو پھیلانا بھی ہے، اس پر عمل کرنا اور کرانا بھی ہے. غرق ہو کر اگر عبادت بھی کریں بے فائدہ ہے. ہوشیار بیدار رسول اللہ عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ اللہ کو روکنا پڑا رسول اللہ کو، اے رسول کم عبادت کیا کریں. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل، اے کملی والے، اے ردا اڑے ہوئے، راتوں کو کم جاگا کر، تھوڑی عبادت کیا کر. کیوں؟ ان لک فی النہار صبحا طویلا، اس لیے کہ دن کو آپ کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، آپ نے دن بھر پوری امت بنانی ہے. یہی خانقاہیت اور تہجر میں اور دین ناب میں یہ فرق ہے. خانقاہیت عبادت میں غرق ہو جانا، درس میں غرق ہو جانا، فقہ میں غرق ہو جانا، حوزے میں غرق ہو جانا، تبلیغ میں غرق ہو جانا، تحقیق میں غرق ہو جانا. لیکن دین ناب، دین انبیاء، ہوشیار رہ کر عبادت اتنی کرو کہ خود خدا کو کہنا پڑے تھوڑی عبادت کرو. جہاد اتنا کرو کہ اللہ کو روکنا پڑے کہ رسول کم جہاد کرو. غرق نہیں ہوئے، غریق نہیں بنے، توجہ تھی، دھیان تھا، ہر طرف توجہ تھی، میں نے عبادت بھی کرنی ہے، میں نے امت بھی بنانی ہے، میں نے یہ دین نافذ بھی کرنا ہے، میں نے دشمن کی طرف توجہ رکھنی ہے. اتنا غرق ہو جاؤ درس کے اندر، دشمن ہی بھول جائے ہمیں کہ ہمارا کوئی دشمن بھی ہے. ہوشیار کاروباری، چونکہ یہاں ظاہراً کاروباری طبقہ ہوگا احتمالاً، اگرچہ یہ جوان زیادہ ہیں، لیکن کاروباری لوگ بھی ہوں گے، ممکن ہے یہ جوان بھی بعد میں کاروبار میں ہی جائیں. ہوشیار بیدار کاروباری، جیسے اس نے اشارہ کیا تھا کہ رقیب، اس کا رقیب بھی ہوتا ہے کمپٹیٹر، اس رقیب پر نظر بھی رکھتا ہے، پوری مارکیٹ پر نگاہ بھی رکھتا ہے، پورے ملک کی مارکیٹ پر. ہوشیار کاروباری غرق نہیں ہوتا کاروبار کے اندر، ڈوبا ہوا نہیں ہوتا، اسے توجہ ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھے دھیان رکھنا ہے، اس طرف ریٹ پر دھیان رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ ریٹ بڑھ گیا ہو، میں اسی طرح جمرات والا ہی ریٹ چلائی ہوئے جا رہا ہوں. آگاہ ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے. جب بھی کوئی ڈوب جائے اپنے کام کے اندر، روز مرگی اختیار کر دے، معمول بنا لے، روٹین بنا لے، اور پھر اس روٹین میں ڈوب جائے، یہ خابیدہ ہے، اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. یہ مشکل تھی اس وقت کی امت کی، جو علی علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جو امام مجتبیٰ کے زمانے میں تھی، کہ ایک طرف سے دولت و ثروت اس کی خوگر ہو گئی، یہ فوج سارے نہیں ہوئے، لیکن ایک طبقہ بنو امیہ کا دین، مخدرانہ دین، منشیات والا دین، نشے دینے والا دین، ایک طرف سے وہ اپنا لیا، جس نے ان کو غلط راہوں پر نیکیاں سکھا دی، اور ان نیکیوں کا نشہ ان کے اوپر چڑھا ہوا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، ہم بہترین کام کر رہے ہیں، اور ایک روزمرگی کا شکار ہو چکے تھے. وہ لوگ جو اچھے تھے وہ بھی روزمرگی کا شکار ہو چکے تھے. سید الشہداء کی نہضت بیداری، یعنی ان لوگوں کو اس روزمرگی کے اثارت سے آزاد کرنا، نہ معمولات چھوڑانا، یعنی ضروریات زندگی سے نکالنا کہ کاروبار نہ کرو، کاروبار کرو، پڑھو، پڑھاؤ، معمولات زندگی انجام دو، خواتین گھریلو کام کریں، لیکن غرق ہو کے نہ کریں، ہوشیار رہ کے کریں. اپنی ذمہ داریاں بھی سمجھے کیا ہیں، اپنے فرائض بھی سمجھے کیا ہیں، ان فرائض کے لیے انہی معمولات میں گنجائش بناؤ. پہلے ذہنی توجہ اپنی اس کی طرف رکھو، اور پھر اپنے وقات نکال کر ان فرائض و ذمہ داریوں کو انجام دو. اپنی ذات کے لیے، اپنے تکامل کے لیے، اپنے آپ کو کمال تک پہنچانے کے لیے وقت نکالو، اور پھر جو تمہارے فرائض دین نے مقرر کیے ہیں، تم نے امت بننا ہے، ایک امام کی پیروی کرنی ہے، ایک مکتب کا دفاع کرنا ہے، دشمن کی پہچان کرنی ہے، اس ہوشیاری کے لیے، معمولات کے اندر آپ کو ہوشیاری کی ضرورت ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جو ہوشیار کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے. سارے معمولات چھوڑا دیے جاتے ہیں کہ چند دن کے لیے، ہمارے اگر حساب اختیار میں ہوتا تو ہم یہیں کعبہ بنا لیتے اپنی مارکیٹ میں ہی. عموماً کاروباریوں نے دکان میں ہی مسجد بنائی ہوتی ہے کہ اتا اگر نماز کے دوران بھی گاہک آ جائے تو ضائع نہ ہو. کراچی کے ایک تاجر کے بارے میں بتاتے تھے کہ وہ ٹیلی فون ساتھ رکھتے تھے اپنا نماز کے اندر، اور نماز کے دوران کسی وقت بھی فون آ جائے تو وہ اٹینڈ ضرور کرتے تھے، اس کو ہولڈ پہ رکھاتے تھے، ہیلو نماز میں ہوں، ہولڈ رکھو. بس رکوع میں ہی کہہ دیتے تھے میں نماز میں ہوں، ہولڈ رکھو. بلکہ ایک دن تو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے فون اٹھایا اور اس کو کہا ہولڈ کرو، اور پھر رکھ دیا، اس نے کاٹ کے پھر بجایا، پھر تین چار دفعہ بجایا، تو یہ جلدی جلدی تھے کہ نماز ختم کروں. جب سجدے میں گئے تو بیچ میں فون بجا، انہوں نے اٹھا کے ایک بہت گلیز گالی دی اس کو کہ تجھے کہا ہے میں نماز میں ہوں، تو سمجھتا نہیں میں نماز میں ہوں. عزیز من، دکان بند کرو، مسجد میں جاؤ. دکان میں مسجد نہ بناؤ، دکان بند کرو، مسجد میں جاؤ. لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ کر سکتے ہو یہ کام، دکان میں مسجد بنا لو، گاہک ضائع نہ ہو، ٹائم ضائع نہ ہو، دکان بند کرو مسجد میں جاؤ، کاروبار کے وقت، دکان، نماز کے وقت جب اذان کی آواز آئے سب کچھ چھوڑ دو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودیا للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب اذان ہو تمہیں نماز کی طرف بلایا جائے چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، سرت کے ساتھ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ. تم جنہیں کو یہیں بھی پڑھ لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دکان پہ نماز پڑھو نماز تو ہو جائے گی، لیکن صرف نماز ہوگی. مسجد میں نماز پڑھو گے، نماز کے ساتھ ساتھ 10 ذمہ داریاں اور بھی ادا ہو جائیں گی، اور بھی کچھ موضوعات کی طرف تمہاری توجہ آ جائے گی. حج یہاں کرایا جا سکتا تھا، خدا قادر متعال کے اختیار میں ہے کہ کعبے کئی ہو جاتے، جس طرح مسجدیں کئی ہیں، ہر شہر میں ایک کعبہ یا ہر ملک میں ایک کعبہ ہوتا کہ ہر علاقے والے اسی کعبے میں حج کر لیں. ایران میں ایک نے کہا کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے، امام نے کہا کہ میں اس کعبے میں ظہور نہیں کروں گا، کہ اس پہ قبضہ ہو گیا ہے، میں یہاں نہیں ہوں گا، آپ میرے لیے نیا کعبہ بناؤ. اس نے تہران کے پہاڑیوں کے پیچھے، کرج کا علاقہ ہے، کرج کی پہاڑیوں کے درمیان اس نے کعبہ بنایا اور کہا کہ امام زمانہ ادھر ظہور کریں گے، ابھی جیل میں ہے وہ. ابھی وہ نائب جیل میں، زندان میں. عالم دین بھی ہے، سید بھی ہے، لوگوں کو جمع کیا اس نے کہ اب نہ جو اس کعبے کی طرف، جو اس کعبے میں آئیں گے. حج معمولات سے نکالا، خدا نے چھوڑایا، سب کچھ چھوڑایا. حج نام ہی اسی چیز کا ہے، گھریلو کام چھوڑو، جو روزمرہ کر رہے ہو، روزمرہ کی جتنی فعالیت ہے ساری چھوڑ دو تم. کیوں؟ اس لیے کہ اہم موضوعات کی طرف تمہاری توجہ دلانی ہے. معمولات سے نکال کر وقت دھیان دو، ورنہ وہی معمولات کے اندر ہوتے. سب کچھ چھوڑایا اور ایک ایسی سرزمین پر بلایا جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تفریح کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ابھی بنا دیا انہوں نے اس کو تجارتی مرکز، ہوٹل بنا دیے بڑے شایان نشان اور لوگ جا کر رہتے ہیں، 20-20 لاکھ روپے کا حج کرتے ہیں. ابھی 30-30 لاکھ تک پیکج ہے پکنک ہے. حج پر آپ کو لا کر معمولات سے نکال کر چند دن، صرف 4-5 دن معمولات سے نکال کر بتایا تاکہ یہ بھی تمہاری ذمہ داریاں ہیں. شیطان کو کنکریاں مروائیں کہ اے تاجر، اے عالم، اے طالب علم، اے خاتون، اے معلم، اے معمولی انسان، اے غیر معمولی انسان، جو بھی ہے، اپنی معمولات کو چھوڑ، یہاں آ کر سب مل کر شیطان کو کنکری مارو. یعنی عورت بھی شیطان سے لڑے، مرد بھی شیطان سے لڑے، عالم بھی شیطان سے لڑے، تاجر بھی شیطان سے لڑے، ملت کا ہر فرد شیطان سے لڑے. صرف کعبہ میں وہ سیمٹ کا شیطان اور پتھر کی کنکری ہے. معمولات سے نکالا کہ تو دکان پہ جب بیٹھا ہوا تھا، تو مدرسے میں جب بیٹھا ہوا تھا، تو مسجد میں جب معمولات بنا چکا تھا، اس فریضے سے غافل ہو گیا تھا. یہ علامتی شیطان اور علامتی حملہ ہے، تجھے یہاں بلایا متوجہ کرنے کے لیے کہ اصل شیطان تیرے شہر میں، تیرے ملک میں بیٹھا ہے، اور اس پر تو نے کنکری سے نہیں، اس پر تو نے حقیقی حملہ کرنا ہے. یہ تیرے فرائض میں سے ہے. صفا و مروہ کے درمیان سائی کروائی، اس لیے کہ یہ تیرے فرائض میں سے ہے. یہ ہرولہ و سائی، قربانی کروائی، یہ تیرے فرائض میں سے ہے جو تو بھولا ہوا تھا. معمولات میں روزمرگی کا شکار ہو کر تو بھول گیا تھا تیرے فرائض کیا ہیں. چند چیزیں اپنے لیے چن لی تو نے، بعض ضروریات، بعض غیر ضروریات، انہیں میں غرق ہو گیا، کھو گیا، اور پھر اس کے بعد تجھے خبر نہیں. عزیز من، جب ایک ملت پوری اس آفت کا شکار ہو جائے، روزمرگی کا شکار ہو جائے، وہ ملت اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں ظالم و جابر حکمران، یزید طاغوت امام کا فریضہ ہے نزت بیداری، بیدار کریں عوام کو، لیکن بیدار کا مطلب یہ نہیں کہ ایشو کھڑے کریں ان کے سامنے، آج اس ایشو پہ بولو، آج اس ایشو پہ بولو. ایشوز اٹھانا بیداری نہیں، روزمرگی کے غریق لوگوں کو، غرق لوگوں کو اس روزمرگی کے ساتھ بیدار کر کے، ہوشیار کر کے ان کو اصلی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنا بیداری ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے یہ کام کیا. یہ جو غرق تھے اس وقت، بہت سارے تھے غرق، کوئی نقل حدیث میں غرق ہے، کوئی تفسیر قرآن میں غرق ہے، اچھے اچھے معمولات تھے لوگوں کے، کوئی تجارت میں غرق، کوئی کس میں غرق، اور آپ نے دیکھا یہ نہیں آئے. سید الشہداء اتنی مدت مکہ میں قیام کیا، چاند ماہ شعبان میں پہنچے، زہرن دو یا تین شعبان کو امام علیہ السلام مکہ پہنچے، اور اس وقت سے لے کر آٹھ ذی الحجہ تک، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور آٹھ دن ذی الحجہ کے، یہ دن امام نے، کتنے دن ہو گئے، کتنے مہینے، چار مہینے امام نے قیام کیا مکہ کے اندر. کس لیے، کیا کر رہے تھے مکہ کے اندر؟ پناہ گاہ نہیں ڈھونڈ رہے تھے، بیداری، بیدار کر رہے تھے امت کو، آگاہ کر رہے تھے امت کو. یہی جو غرق ہو چکے ہیں حج میں اور عبادت و مکہ میں، ان کو بیدار کر رہے تھے. لیکن بہت سخت ہے جو روزمرگی کا شکار ہو جائیں، جو روٹین زدہ ہو جائیں، جو معمولات زدہ ہو جائیں، ان کو کوئی منطق سمجھا نہیں سکتی. آپ ایک دلیلیں دیں، وہ دس دلیلیں دیتے ہیں. سید الشہداء نے انہیں تبلیغ سے بیدار کرنے کی کوشش کی، حکمت سے بیدار کرنے کی کوشش کی، موعظے سے بیدار کرنے کی کوشش کی، خطبہ دے کر بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن دیکھا یہ معمولات ترک نہیں کرتے. کچھ کوفہ میں معمولات میں تھے، سید الشہداء نے اپنا سفیر بھیجا، پہلے جذبات میں آئے، تلواریں تیز کیں، اسلحہ خریدا، میٹنگیں کیں، خطوط لکھے، تیاری بھرپور کی، جہاد، امام، انقلاب. لیکن جب عبیداللہ آیا تو معلوم ہو گیا کہ یہ آمادہ قوم نہیں ہے. پھر انہیں معلوم ہو گیا سید الشہداء آ گئے ہیں اور کربلا جا پہنچے، چونکہ انہی کوفیوں کا لشکر بنایا عمر سعد نے، انہی کوفیوں کا لشکر بنایا، پہلا لشکر ان کا، ظاہر 9000 کا لشکر پہلا گروہ انہی کا بنا، انہی کوفہ والوں میں سے. جب یہ وہاں پہنچے، سید الشہداء نے بوری کھولی، چونکہ کچھ خطوط سید الشہداء ساتھ لے گئے تھے، کچھ مکہ میں ہی چھوڑ گئے تھے، بوری بھری ہوئی سید الشہداء کے پاس ان کے خطوط کی تھی، وہ بوری الٹی ان کے سامنے، کہا یہ تمہارے خطوط ہیں، اور فلاں فلاں نام لیا کہ تم نے تو خط لکھے ہیں، تمہارے دستخط موجود ہیں. کہا غلطی ہو گئی تھی اس وقت ہم سے، ابھی آئے آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے. کربلا ہی نجات دہندہ ہے عزیز من، عاشورہ ہی نجات دہندہ مکتب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم ہزار راہیں چلیں، جناب مسلم ابن عقیل نے مشورہ دیا کہ عبداللہ ابن زبیر اس راہ سے چلے ہیں اور مکہ پہنچ گئے ہیں، غیر معروف راہ سے، ہم بھی اس راہ سے چلیں تاکہ ہم بھی سالم پہنچ جائیں. سید الشہداء نے فرمایا لا واللہ یا ابن امی، دوسرے جس راہ پہ چلتے ہیں ان کو چلنے دے، میں صحیح راہ پر جاؤں گا، اصلی راہ پر جاؤں گا، اس اصلی راہ پہ یا مقصد تک پہنچ جاؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا، اسی راہ پہ چلوں گا. عزیزان، ہمارے پاس عاشورہ و کربلا سے ہٹ کر متبادل کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ عاشورہ راستہ ہے. لیکن عاشورہ بیداری کا عمل ہے، ہوشیاری، نہضت بیداری ہے. سید الشہداء اقتدار پہ قبضے کے لیے لشکر نہیں بنایا، نہ اتنے وسائل تھے. سید الشہداء نے مدینے میں اعلان کیا میں شہید ہو جاؤں گا، مارا جاؤں گا اس راہ میں، بنو ہاشم کو خط لکھا کہ جو میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا، آگاہانہ طور پر گئے. کسی جگہ بھی یہ نہیں، ایک جگہ بھی نہیں ملتا سید الشہداء نے یہ پیشن گوئی کی ہو کہ میں جا رہا ہوں، کوفیوں کی مدد سے عنقریب میں حکومت پر قبضہ کر کے اور قلب عنوان حاکم تمہیں حکم دوں گا. ایک جفا بھی نہیں فرمایا. یہ فرمایا میں شہید ہو جاؤں گا، مجھے مار دیا جائے گا. اے حسین، اگر شہید ہونے کا علم ہے، یقین ہے، پھر کیوں جاتے ہیں اس راہ پر؟ اس لیے کہ ماموریت جان بچانا نہیں، امت جگانا ہے. اس امت کو بیدار کرنا ہے، اس امت کو جگانا ہے، اور نہ صرف اپنے زمانے کے ان افراد کو، قیامت تک کے لیے ایک شمع روشن کرنی ہے، ایک چراغ جلانا ہے کربلا میں، بیداری کا ایک علم بلند کرنا ہے، ایک راستہ کھولنا ہے کہ تمام نسل قیامت تک آنے والی امت اسلامیہ کی اس راہ پر چل کر وہی بیدار رہیں گی. اور عزاداری اسی بیداری کی نہضت کا نام ہے. قیامت تک یہی بیداری کی نہضت. لیکن ہم پھر آ کر اس راہ میں روزمرہ کی کا شکار ہو گئے. دیگر آفات کے ساتھ ساتھ جو طاری ہوئی ہم پر، ایک معمولات زدہ ہو گئے. عزیزان، اسارت معمولات سے باہر رہو. میں نہیں کہتا جو ضروری معمولات ہیں ان کو جاری رکھو، پابند رہو، لیکن بیدار رہو. بات بیداری کی ہو رہی ہے. جو فضول معمولات ہیں ان کو چھوڑ دو، ہوشیار رہو. اگر غرق ہونے کی حالت سے باہر ہو، ہوشیاری کی حالت میں آؤ تاکہ پتہ چلے ہمیں کرنا کیا ہے. جس طرح یہ نکل آئے زہیر بن قین، وہ ایک معمولات زدہ انسان اور مخالف بھی، کنفیوز بھی، کئی آفتوں میں مبتلا تھا یہ شخص زہیر بن قین. ایک پروپوگنڈا بہت شدید ہوا تھا سید الشہداء کے خلاف، اور وہ اس پروپوگنڈے کی زد میں تھا، چونکہ بنو امیہ پروپوگنڈا مشینری بہت تیز تھی ان کی، بہت قوی پروپوگنڈا. جو خلیفہ سیوم کے قتل کے بعد شروع ہوا تھا، امام حسین جیسی شخصیت سے لوگوں کو دور کر دیا اس پروپوگنڈے نے. آج اگر پروپوگنڈا کر کے امام خمینی سے کسی کو دور کر دیا جائے، رہبر معظم سے کسی کو دور کر دیا جائے، خوب تعجب نہ کریں. پروپوگنڈا واقعا اثر رکھتا ہے اپنا. آج ان جوانوں کے اندر پروپوگنڈا کتنا اثر دکھا رہا ہے. ایک طالب علم آئے ہمارے مدرسے میں، عروۃ الوثقی میں ایڈمیشن لینے کے لیے، اور کہا کہ میں پہلی دفعہ جب اپنے والد سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں اس مدرسے میں، انہوں نے کہا یہ تو نیا ہے، میں نے پہلے نام نہیں سنا، میں کسی سے پوچھتا ہوں. تو انہوں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ فلام نام کا مدرسہ ہے اور اس میں میرا بچہ جانا چاہتا ہے پڑھنے کے لیے، بھیجوں یا نہ بھیجوں؟ اس مولانا نے کہا کہ نہ بھیجو، چونکہ یہ اسرائیل نے بنایا ہے. اور آپ دیکھیں کتنا پروپوگنڈا ہے، اثر کرتا ہے پروپوگنڈا، دور کرتا ہے پروپوگنڈا. زہیر بن قین ایک اس کی وجہ سے کنفیوز تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو، وہ اس پروپوگنڈے میں تھے کہ خلیفہ سیوم کے قاتل اہل بیت کے ساتھ ہیں اور انہوں نے پناہ دی اور یہ حامی، اور اس طرح کی کنفیوژن ان کے ذہن میں تھی، لہذا دور رہتے تھے، بہت دور رہتے تھے. اور ایک اور مشکل زہیر بن قین کی کیا تھی، تاجر تھے، اپنے قبیلے کا سردار بھی ہے اور بہت بڑا تاجر بھی ہے، سامان ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، شام سے حجاز اور حجاز سے شام، بڑے بڑے قافلے تجارت کے لے کر آنا جانا یہ معمول تھا ان کا، اور باقی جو وہاں کی قبائلی زندگی کے معمولات ہیں، یہ دو بڑی الجھنیں ان کے لیے تھیں. سید الشہداء علیہ السلام نے پیغام بیداری دیا زہیر کو، کنفیوژن بھی دور کر دی، اور وہ جو معمولات میں غرق تھا اس غریق کو بھی نجات دے دی. امام علیہ السلام بھی مکہ سے نکلے کوفہ کی طرف، اور زہیر بھی راستہ یہی تھا ان کا، یہ پیچھے آئے امام کے ساتھ مل گئے. لیکن جب دیکھا امام حسین علیہ السلام کا کاروان جا رہا ہے، عمدن کوششیں شروع کیں کہ ملاقات نہ ہونے پائے. امام علیہ السلام جہاں رکتے وہاں زہیر چل پڑتے، اور جہاں پر امام چلتے زہیر وہاں رک جاتے، اس نیت کے ساتھ کہ میری ملاقات نہ ہو حسین ابن علی سے. چونکہ ذہن کنفیوز تھا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں، یہ مجھ سے تقاضا کریں گے، میں پھنس جاؤں گا، مروت میں آ جاؤں گا، نہ انکار کر سکوں گا، نہ ہاں کر سکوں گا، نہ کر سکوں گا، تو بہتر ہے ملاقات ہی نہ ہو. اب یہ ساری باتیں نا دیکھتے جائیں کہ آیا ہم میں یہ حالتیں ہیں یا نہیں، کبھی ہم بھی یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کہ ہماری ملاقات ہی نہ ہو. لیکن امام علیہ السلام چاہتے تھے زہیر سے بات کرنا. رہبر بیداری اس کا کام ہے کنفیوز لوگوں کے پاس جانا، ان کی کنفیوژن کو دور کرنا، پروپوگنڈے کی زد میں آئے ہوئے لوگوں کو اس سے باہر نکالنا، حیرت و سرگردانی سے باہر نکالنا. خناسوں نے جو خناسیت دکھائی ہے اس کے اثر سے لوگوں کو باہر نکالنا، یہ رہبر بیداری کا فریضہ تھا. اور یہ روزمرگی میں جو زہر مبتلا ہے، سامان لاتا ہے، بیچتا ہے، کماتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، اور بیچ میں حج کے موقع پہ آ کے کاروبار بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، دونوں کام. زہر بچنا چاہ رہے تھے، امام ملنا چاہ رہے تھے، امام شدت سے مشتاق تھے زہر سے ملوں. نہ یہ کہ معلوم نہیں تھا، وہ امام اس کو اپنا حامی نہیں سمجھتے تھے، پھر بھی شدت سے مشتاق تھے کہ میں اس سے ملوں، اس شخص سے. ایک موقع پہ زہیر رکے ہوئے تھے، چونکہ اسے معلوم تھا کہ امام یہاں سے چلیں گے، چل جائیں گے، رکیں گے نہیں، ایسی جگہ پر انہوں نے کاروان روکا. امام علیہ السلام نے وہیں جا کر جہاں زہیر کا کاروان رکا ہوا تھا اس کے برابر میں جا کر اپنا کاروان روک دیا، پڑاؤ لگا دیا، خیمے لگوا دیے، اور اس کے بعد قاصد کو بھیجا جو زہیر کو بلاؤ، کہو ابو عبداللہ بلاتے ہیں. قاصد گیا، زہیر کھانے کا وقت تھا، دسترخوان تھا، زنانہ مردانہ دو حصے تھے، خواتین ایک طرف کھانے میں مشغول تھی، مرد ایک طرف کھانے میں مشغول تھے، بیچ میں پردہ. قاصد امام گیا، جا کر سلام کیا، تعارف کروایا، میں قاصد حسین علیہ السلام ہوں. تعجب کیا اس نے، اور اس پر مزید تعجب یہ ہوا جب اس نے کہا کہ آپ کو ابی عبداللہ علیہ السلام بلا رہے ہیں، سید الشہداء بلا رہے ہیں. یہ سننا تھا، سناٹا سکتا طاری ہو گیا، رک گئے، ہاتھ وہیں رک گئے، منہ وہیں کھل گئے، کہ جس چیز سے ہم بچنا چاہ رہے تھے وہی سر پہ آ پڑی. تھوڑی دیر توقف کر کے رک کے زہیر نے جواب دیا کہ جا کر میری طرف سے معذرت کہہ دو کہ میں نہیں آ سکتا، میں معذور ہوں آپ کو ملنے سے. اس سے پہلے کہ قاصد واپس جاتا، یہ جواب سن کر زنانہ سے آواز آئی، اے زہیر، تجھے معلوم ہے تجھے کون بلا رہا ہے؟ اے زہیر، تو اپنے قبیلے کا سردار ہے، تجھے معلوم ہے تجھے کون بلا رہا ہے؟ تجھے نواسا رسول بلا رہا ہے، تجھے فرزند فاطمہ زہرا بلا رہا ہے. تمہیں وہ ہستی بلا رہی ہے کہ خدا شاہد ہے اگر کائنات کی کسی چیز کو بھی حکم کر دے وہ اس کے حکم کی تعمیل کرے گی. زہیر، تو انکار کر رہا ہے؟ اگر تو نہیں جاتا زہیر تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. زہیر، رسوا نہ کر فاطمہ زہرا کے سامنے، مجھے شرمندہ نہ کر نبی زادی کے سامنے. زوجہ کے کہنے پر زہیر میں غیرت آئی، ہمت آئی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے،
چند قدم کے فاصلے پر خیمہ امام تھا، اس میں داخل ہوئے، خلوت میں، وہاں کوئی اور نہیں تھا، بس اتنا تاریخی قول کے اندر موجود ہے کہ چند ساعت، چند گھڑیاں زہیر امام کے خیمے میں رکے، کوئی لمبی بات نہیں ہوئی، چند گھڑیاں زہیر گئے امام کے خیمے میں، فوراً اٹھ کے باہر آئے۔ زہیر جس کے تیور پہلے اور تھے، چہرے کے آثار اور تھے، ناگواری کے ساتھ گئے، سر جھکا ہوا آئے، اپنے خیمے میں آئے اور آ کر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، دوستو اپنا سامان تجارت الگ کر دو، میرا سامان الگ کر دو۔ حیران ہو کر کہنے لگے، زہیر تو جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس تھوڑی سی فرصت میں کیا ہوا؟ ابی عبداللہ نے کیا کہا تجھے؟ کہا مجھے اپنی منزل مل گئی ہے، مجھے اپنا راستہ مل گیا ہے، میری مشکلیں حل ہو گئی ہیں، میری حیرت ختم ہو گئی ہے، میرے کھٹکے ختم ہو گئے ہیں، مجھے اپنا راستہ مل گیا۔ سامان تجارت تقسیم کیا، اپنے ساتھیوں کو دعوت بھی دی کہ تم میں سے جو میرے ساتھ آنا چاہے راستہ کھلا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی زوجہ کی طرف مخاطب ہوئے، کہا معلوم نہیں میرا انجام کیا ہوگا، ممکن ہے تو میرے انتظار میں بیٹھی رہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، آزاد کرتا ہوں تاکہ آزادی سے تو اپنی زندگی بسر کر سکے، میری انتظار میں مت رہے، معلوم نہیں میرا کیا ہوگا۔ یہ خاتون اٹھ کے کہتی ہے، زہیر تجھے معلوم نہیں مجھے معلوم ہے کیا ہوگا، میں جانتی ہوں تیرے ساتھ کیا ہوگا، تو شہید ہو جائے گا، تو مارا جائے گا، لیکن اے زہیر اس شرط پر تجھ سے جدا ہوتی ہوں کہ جب تو شہید ہو جا، جب تو بارگاہ مادر حسین پہ پہنچے، جب تو بارگاہ فاطمہ زہرا پہ پہنچے، تو وہاں جا کر بی بی کی خدمت میں یہ کہہ دینا کہ بی بی ایک کنیز آپ کی شفاعت کی منتظر ہے، زہیر اگر وعدہ کرو یہ شفاعت کرو میں اس جدائی پہ راضی ہوں۔ زہیر نے کہا اگر یہ سعادت نصیب ہو جائے ضرور وعدہ کرتا ہوں۔ زہیر رخصت ہوئے، سارے امور نپٹا کر رخصت ہوئے امام کے ساتھ۔ امام نے اپنے لشکر کا ایک اصلی پرچم تین حصوں میں لشکر تقسیم کیا، ایک حصے کا سالار زہیر ابن قین کو بنا دیا۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ جب زہیر امام علیہ السلام کے اصحاب میں آئے، چونکہ جانتے تھے سب زہیر کو کہ یہ امام کا حامی نہیں تھا، یہ کسی اور گروہ سے تعلق رکھتا تھا، یہ پروپوگنڈے میں آیا ہوا تھا، جب اس کو دیکھتے تھے بڑی حیرت کی نگاہوں سے زہیر کو دیکھتے تھے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ ایک نے کہہ بھی دیا، زہیر تو اور یہاں، تو اور امام کے ساتھ، تو یہاں کیسے آ گیا، تو ادھر تھا، تو ان کا حامی تھا، تو بنو امیہ کا طرفدار تھا۔ زہیر نے کیا کہا، کہا میرے ماضی کو کیوں یاد دلاتے ہو، میری موجودہ حالت کیوں نہیں ذکر کرتے ہو، مجھے یہ کیوں یاد دلاتے ہو میں کل کہاں تھا، مجھے یہ کیوں نہیں مبارک کیوں نہیں دیتے میں آج کہاں ہوں، میں اس وقت کہاں ہوں۔ بہت وفادار ساتھی نکلے زہیر۔ سید الشہداء نے بہت اہم کام جو بااعتماد ساتھیوں کے ذمے لگائے، ان میں سے ایک زہیر ابن قین تھے۔ اور پھر وقت عاشور آ گیا، زہیر اپنی نوبت کے گئے میدان جنگ میں، جا کر درجہ شہادت نصیب ہوا۔ سید الشہداء لاش زہیر کو اٹھا کے گنج شہداء میں لائے، مرحبا کہا زہیر کو، عزیزو کربلا کا رن ختم ہو گیا، جنگ کربلا کی خبر
ارد گرد کے قبائل میں پھیل گئی کہ کربلا میں اہل بیت کو قتل کر دیا گیا، ان کی خواتین کو اسیر بنا لیا گیا۔ یہ خبر پھیلتی پھیلتی کاروان زہیر میں آ پہنچی جو کربلا سے کچھ فاصلے پہ رکا ہوا تھا۔ جب زوجہ زہیر نے یہ خبر سنی، اپنے غلام کو بلاتی ہے اور کہتی ہے، اے غلام، یہ کفن ہے، لے جا کربلا میں، اس لیے کہ حسین تو لوگوں نے حسین کو دفن کر دیا ہوگا، حسین کے بچوں کو دفن کر دیا ہوگا، حسین کے ساتھیوں کو دفن کر دیا ہوگا۔ میرا زہیر غریب تھا، میرے زہیر کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو جا یہ کفن لے کے چلا جا، شاید میرا زہیر بغیر دفن کے رہ گیا ہو، بغیر کفن کے رہ گیا ہو، تو جا کر زہیر کو کفن دینا، زہیر کو دفن کر کے آنا۔ عزادارو، جب یہ غلام روانہ ہوتا ہے، سہرا کربلا میں پہنچتا ہے، آ کر مقتل کا حال دیکھتا ہے، جس طرح سے آیا تھا اسی طرح واپس چلا جاتا ہے۔ جب واپس جاتا ہے، زوجہ زہیر کی نگاہ پڑتی ہے کہ جیسا کفن گیا تھا ویسا واپس لے کر آ گیا۔ کہنے لگی، خدا بھلا کرے اس کا جس نے میرے زہیر کو بھی دفن کر دیا۔ کہا، اے زوجہ زہیر، اے میرے آقا کی زوجہ، تو اپنے زہیر کو روتی ہے، تو اپنے زہیر کو روتی ہے، مولا زہیر کا لاشا بغیر کفن کے پڑا ہے، ریت کا کفن ہے، فرزند زہرا کو دفن نہیں کیا، حسین کے بچوں کی لاشیں پائمال، حسین کے ساتھیوں کی لاشیں پائمال۔ زوجہ زہیر